ابھی اب شاید افریدی کے یہاں میرا بیان تھا تو میں نے سارے شوپیس کیا کہتے ہیں اسے شوپیس کا شوپیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو سارے اس قسم کی مخلوق تھی کھلاڑی یہ وہ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو معلومات غلط ہو جائیں نا تو پلاننگ غلط ہی ہوا کرتی ہے معلومات غلط ہوں تو پلاننگ غلط ہی ہوا کرتی ہے معلومات صحیح نہ ہوں تو منصوبہ بندی پھر ہو جاتی ہے ہماری بدقسمتی اب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی معلومات ٹھیک نہیں ہے ہماری زندگی کی معلومات ٹھیک نہیں ہے ہم نے زندگی کی معلومات انگریز سے لے لی مغرب سے لے لی ان کے ہاں ہیں زندگی کی معلومات 70-80-90 سال ہم نے اپنے نبی سے زندگی کی معلومات لی نہیں ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ تو بہت چھوٹا سا زندگی کا مرحلہ ہے زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی اب جب تک زندگی کی معلومات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی تو پلاننگ کہاں ٹھیک ہوگی معلومات ہی غلط ہے ٹھیک ہے اس لیے ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے کوئی 80 سال کے بعد فیل ہوتا ہے کوئی 20 سال کے بعد فیل ہوتا ہے کوئی 70 سال کے بعد فیل ہوتا ہے کوئی 50 سال کے بعد فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی 90 سال کے بعد فیل ہوتا ہے فیل ضرور ہوتا ہے پلاننگ غلط ہوگی تو فیل ہوگا بڑا مسئلہ یہ ہے ساری زندگی پلاننگ غلط معلومات ہی زندگی کی ٹھیک نہیں کل ایک ساتھی کل ملا تھا غالباً کل یا آج ملا تھا تو ہاں اپنا ہی ساتھی ہے ماشاء اللہ کہنے کہ بڑا پلاٹ ہے میرے پاس بڑا گھر بنانے کا فکر تھی سوچتا بڑا گھر بناؤں گا لیکن جب سے یہ بینات 2-3 سننے تو سمجھ میں آیا کہ پلاننگ صحیح نہیں ہے بڑا گھر وہاں بنائیں گے تو پوچھ رہے تھے اس پہ زکات ہے کہ نہیں کیونکہ پلاننگ بدل گئی نا یعنی عجیب سی بات ہے نا جہاں رہنا نہیں ہے 90 سال تک 80 سال تک وہ گھر ہی بناتا رہتا ہے پاگل نہیں ہے جہاں رہنا ہی نہیں ہے اور جیسے ہی بندہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے پنجاب کلونی میں ہم 80 سال تقریباً 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں تو بالکل سامنے ڈیفینس ہے بالکل سامنے ایک سڑک ہے بس اس زمانے میں 40 سال پہلے ایک کرنل تھا اس نے بنگلہ بنایا 3000 گز پہ اس زمانے میں 3000 گز پہ کوٹھی بنانا بڑی بات ہوتی اب یقین جانے جیسی اس کی کوٹھی تیار ہوئی ایک دن رہنا نصیب نہیں ہے مر گیا 6 مہینے کے بعد بیوی کو کینسر ہوا امریکہ نکل گئے وہی مر گئی بیٹی باپ اور ماں کا بوجھ نہ برداشت کر سکی پاگل ہو گئی یہ کیا پلاننگ ہے بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے یہ کوئی صحیح پلاننگ ہے جمع کوئی کرتا ہے کھاتا کوئی ہے کماتا کوئی ہے استعمال کوئی کرتا ہے فیل ہے نا پلاننگ ساری پلاننگ فیل ہے اتنا کمایا ہے آخر میں ڈاکٹر کہتے ہیں صرف سوپ پینا ہے اور کچھ نہیں کرنا اس سے تو اچھا وہ ماسی ہے ڈرائیور ہے ماشاء اللہ سب گھر سے چیز کھاتے ہیں کچن سے ماشاء اللہ ملکہ کہتی ڈائٹنگ ڈائٹنگ پہ ڈائٹنگ پہ ڈائٹنگ وزن بڑھ رہا وزن بڑھ رہا یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا یہ کیا پلاننگ ہے تو پلاننگ ہی غلط ہے ٹھیک ہے تو زندگی کی پلاننگ ٹھیک ہے زندگی وہ ہے پھر مزہ آئے گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں.
جب دنیا کمانے کے لیے سب سے پہلے جو صفایا ہوتا ہے وہ عبادت کا وقت صفایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سمجھتے ہیں اچھا کما لیں گے فائدہ ہو جائے گا. بس اوقات ہماری عقلوں پہ ماتم کرنی چاہیے.
جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو.
جب ہم گناہوں میں ترقی سمجھتے ہیں تو پھر پریشانیوں میں اضافہ کیوں نہ ہو. جب ہماری سوچ ہی یہ بن جائے کہ ہم ترقی بغیر گناہوں کے نہیں کر سکتے, نہ بغیر گناہوں کے ہماری تعلیم ہو سکتی ہے, نہ ہمارے کالج سے چل سکتے ہیں, نہ یونیورسٹیاں چل سکتی ہیں, نہ ٹیوشن سینٹر چل سکتے ہیں, نہ بازار چل سکتے ہیں, نہ کاروبار چل رہا ہے, حکومت چل سکتے ہیں, بغیر گناہوں کے کچھ نہیں چل سکتے. جب یہ سوچ ہی بن جائے تو پھر پریشانیاں کیوں نہ ہوں. یہ ذہن بن گیا نا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب تک گندا نہیں ہوگا, گندا ماحول نہیں ہوگا, اس وقت تک یونیورسٹی نہیں پڑھ سکتے, مرد عورت کا اختلاط نہیں ہوگا, اس کے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی. تو پلاننگ ہی غلط ہے.
دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے جب روٹی دینے والے
دین کے بغیر روٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. کافر کا تو ہو جائے گا, اس کا مسئلہ الگ ہے, مسلمان کا نہیں ہوگا. کافر کا کیوں ہوگا؟ چہرے پہ نا گندگی لگے پہلے صفائی ہوتی ہے, جوتے پہ لگے صفائی نہیں ہوتی. کافر جوتے کی طرح ہے, ایک ہی مرتبہ پھینک دیں گے. مسلمان چہرے کی طرح ہے, اس پہ گندگی لگے فوراً پٹائی ہوگی, صفائی بھی ہوگی. آپ چہرے صاف پہلے کرتے ہیں, جوتے پہلے صاف کرتے ہیں, چہرہ صاف کرتے ہیں.
جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا, صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں.
سبحان اللہ, اگر بندے اللہ کو راضی کر لیں تو رات کو بارشیں ہوں, ساری زمین کو بارش پانی مل جائے, کھیتوں میں پانی آ جائے, نہروں میں پانی بڑھ جائے, زندگی کی جتنا پانی کی ضرورت ہے وہ اللہ برسا دے گا, اور صبح اللہ موسم بالکل صاف کر دیں گے تاکہ زندگی کی چہل پہل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ رحمت کی بارش, یہ رحمت کی بارش کہ بارش کی ضرورت بھی پوری ہو گئی, موسم پہ اثر بھی اچھا پڑ گیا, پانی کی جتنی ضرورت تھی وہ بھی لوگوں کو مل گئی, اور زندگی کے اندر مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوا, مشکل بھی نہیں آئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ توبہ دعا, ہاں گاڑیاں بہہ رہی ہوتی, لوگ بھی پیچھے بہہ رہے ہوتے.
اور دن میں سورج نکلا رہے کہ کاروبار میں حرج نہ ہو اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو, لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال ہے کہ دن اور رات کا یہ نظم درکنار جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی رہتی ہے اور جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی
تو ہوتی نہیں ہوتی تباہی مچا دیتی.
احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ 3 دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. 3rd دن وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے, اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے. ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس کی چغلی کھاؤں اس میں تعین نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کے توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی, فوراً بارش شروع ہو گئی.
سورہ نو پڑھی نا, توبہ کرو گے کیا آئے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, رحمت کی بارشیں ہوں گی. قرآن میں بارشیں ہوں گی رحمت کی, تمہاری کھیت اچھے ہوں گے, زراعت اچھی ہوگی, نہری نظام شاندار ہو جائے گا, توبہ استغفار کرو گے. ہم کہتے ہیں توبہ استغفار کا بارش سے کیا تعلق, زراعت کی ترقی سے کیا تعلق, اس کی تو کوئی سائنسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی ساری ٹیکنالوجی فیل جب اللہ کا نظام مخالف ہو جاتا, سب فیل. بارشیں روک دے, موسم ہی بگڑ جائے, ذرا سے گرمی 40 سے 56 چلی جائے, نہ اے سی کام کرتے ہیں نہ فریج کام کرتے, کیا حال ہوتا ہے. کہاں گئی ٹیکنالوجی, کہاں گئی ترقی, کہاں گئی سائنس. سب نظام درم برم.
حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا سخت قحط ہوا کہ کوڑا کرکٹ پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی.
اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت. انسان انسانوں کھا رہا, کوڑا کرکٹ کھا رہا تھا, اتنی بھوک تھی, اتنا قحط تھا. بارش نہ ہو, بتائیے نا, پانی ختم ہو جائے کیا ہوگا, تو اس کا کرم ہے نا.
لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے. حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں, اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں.
صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا, دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری, دوا بھی ضروری. دوا کیا ہے, گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے, ان گناہوں سے توبہ کریں نا. آپس کے مظالم, ایک دوسرے پہ ظلم, زیادتی, ناانصافی کتنا ہے ہمارے بازاروں میں, زندگیوں میں.
الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دارین کی فلاح اور اعمال سیاح پر دارین کے نقصانات تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے. غرض ان مثالوں کی ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا واضح اور صریح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں,
یعنی خود اپنے عمل سے اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرتے ہیں, اپنے عمل سے. ہمارا ربو کے بزل اللہ میرے لبید, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا.
نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں. ہماری مثال اس بیمار کسی ہے جس کو اسہال کا مرض ہو,
پیچس لگی ہوئی ہوں اور دوائی بھی ایسی کھا رہا ہے جس سے پیچس اور بڑھ رہے ہو, اور شور بھی کر رہا ہے پیچس لگے پیچس لگے پیچس لگے. ہمارا حال بھی مشکل میں مشکل میں مشکل میں, کام وہ کر رہا ہے جس کے مشکلیں اور بڑھیں گی. ایسا ہی ہے نا, اسہال ہو رہے ہیں پیچس ہو رہے ہیں, دوائی کھا رہا ہے جس سے اور پیچس بڑھے, کہتے ہیں پیچس ہو رہے ہیں پیچس ہو رہے ہیں.
کوئی اس بیوقوف سے پوچھے کہ تو خود مسہلات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اتوار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے؟ ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبع نہیں فرمایا؟ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا؟ کیا حضور روحی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم, کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے.
جیسے اعمال ہوں گے ویسے لوگوں کے ہاتھ میں تمہاری قومی اور حکومتی ذمہ داریاں ہوں گی. ہر دفتر میں جاؤ آپ پریشان ہوں، کام کرنا مشکل، صحیح جائز کام ہونا مشکل. تو ایسے تو نہیں مسلط ہوتا نا، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ اچھی کرپشن کرتا ہے جس کو جہاں موقع ملتا، اور جہاں موقع نہیں ملتا کہتے بیر کھٹے اونچا ہے نا. ورنہ جس کا جہاں ہاتھ لگتا ہے اپنا کام پورا کرتا ہے.
اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد اجلاس بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصے اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں. اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں. مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے. اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے. دعائے معصورہ میں ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں. حق جل وعلا کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں. آمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے. ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں، ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں.
بارش اب صفے پنجاب میں ان علاقوں میں بالکل کٹائی کا وقت ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں، بالکل کٹائی کا وقت، اولے پڑ رہے ہیں، اولے، کل بھی اولے پڑے. اور جب بارش بوئی جاتی ہے فصل، بارش نہیں ہوتی، اس وقت بارش کی بڑی ضرورت ہوتی. اور جب بالکل فصل تیار ہوتی ہے، کٹائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو سونے کا قطرہ بھی پسند نہیں ہے، اور بارش ہو رہی ہوتی. تو آپ کتنی پلاننگ کریں گے گندم آ جائے، گندم آپ کا ملک زرخیز ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو آپ کے پاس اتنی گندم ہو جائے کہ آپ دوسرے بر اعظم کو کھلا لیں، لیکن آپ کی اپنی گندم نہیں پوری ہو رہی. حیرت کی بات، آپ کی گندم باہر سے آ رہی ہے. زرخیز ملک ہے جہاں زراعت، اسی گندم اس کو پوری نہیں ہو رہی.
اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی.
بتاؤ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، دائیں بائیں کہاں ہے برائی سے روکنے کی بات، کہاں ہے اچھائی کی بات؟ بلکہ برے لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور جو تھوڑے بہت نیکی کرتا وہ شرماتا پھرتا ہے. برائی کرنا وہاں آسان ہے، نیکی کرنا وہاں مشکل. برائی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل.
جن لوگوں کو یہ اشکال ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں، اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے محل ہے.
اب برائی پہ روک ٹوک ہی ختم ہو گئی، برائیوں پہ روک ٹوک ختم ہو گئی. پہلے گھر کے بڑے سے لوگ ڈرتے تھے منع کریں گے، سربراہ سے کوئی منع کرے گا، اب تو روک ٹوک ہی ختم ہو گئی. کچھ بھی کرتے ہو.
جب اللہ جل شانہ، یہ حدیث کے ترجمہ ہے، جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو سمجھدار لوگوں کو حاکم بناتے ہیں اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں، اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو، اور جب کسی قوم کی بدعمالی کی وجہ سے برائی مد نظر ہوتی ہے تو بیوقوفوں کو حاکم بنا دیتے ہیں اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور مال بخیلوں کو دے دیتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی جماعت،
ہمارے معاملات دفتروں میں جن کے پاس ہیں کیسے لوگ بیٹھے، ٹھیک ہے نا، پارلیمنٹ میں روز کیسے مرغی کی طرح لڑائی ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، زبانیں دیکھیں ان کی کیسی ہوتی، ان کے آپس کی زبانیں کیسی ہوتی، یہ قوم کے سربراہ ہوتے ہیں. یعنی بدتمیزی سیکھنی ہوتی تو آپ ان سے سیکھ لیں، بدتمیز کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے فیصلے، ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، بات کرنے سننے کی تمیز نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے.
دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلا دھنس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں
اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیا کب کب مہنگائی بڑھتی ہے؟
جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے،
جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے،
اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے جن پر غضب ہے دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں، پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. اس لیے ایک حدیث میں وارد ہے، ترجمہ ہے حدیث کا، کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے صلاحیت کی دعا کرو کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے، یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی. دوسری حدیث میں ہے، اپنے قلوب کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائے خیر کرو کہ حق تعالی شانہ.
کوئی احمق مسلط ہے، بیوقوف مسلط ہے، جاہل مسلط ہے، وہ کیسے آیا؟ جب قوم کے اعمال ایسے، ٹھیک ہے نا، تو اعمال درست کریں گے تو اللہ نجات نصیب فرما دیں گے.
مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا، اس کو برا بھلا کہنے لگے. ابن عون چپ بیٹھے رہے, لوگوں نے کہا کہ تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں.
یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں مصائب کی سب سے بڑی وجہ ہے. اللہ کی نافرمانیاں مصائب آنے کی سب سے بڑی وجہ, چاہے میری زندگی میں آئے, چاہے میرے گھر میں آئے, چاہے میرے معاشرے میں آئے, چاہے میری قوم میں, مصائب کی بڑی وجہ نافرمانیاں. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. اگر ہمیں اپنے نبی کی بات پہ اعتماد ہے اور مصائب سے نجات چاہتے ہیں تو نافرمانی سے نجات چاہ لیں, اپنے بچے بچیوں کو گھروں کو گناہوں سے بچا لیں بس.
اور نیک اعمال دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہیں, اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث و مصائب بھی بتا دیے, اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتب بھی ارشاد فرما دیا ہے, اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں, لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے یہ اکثر غافل رہیں, بلکہ ان کا مقابلہ کریں, ان کو جان بوجھ کر چھوڑیں, اور کوئی تنبیہ کریں تو اس کی جان کو آ جائیں. تو ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہو اور ہر دو گھنٹے
سوشل میڈیا پہ آپ نہیں دیکھتے جب کوئی قید برائی کے بارے میں بات کر رہے تو جان کو لوگ آتے نہیں آتے, اس کی تو خیر نہیں ہوتی.
حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے,
معمولی طبیب کہہ دے کہ یہ چیز نقصان کرتی ہے, ڈاکٹر کہہ دے کہ اس سے نقصان ہوگا, تو پوری زندگی بدل جاتی ہے, لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, پوری زندگی دنیا بند ہو جاتی ہے. ہاں کہ اس سے یہ ہو جائے گا, پوری دنیا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو طبیب اور ڈاکٹر کی بات پہ اتنا اعتماد, اللہ کا نبی کچھ بھی کہتے رہے.
ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا, تو اچھے اچھے بہادروں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو. ایک بھنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے, تو اچھے اچھے بہادروں کی ضرورت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں. ایک جاہل کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے, تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو. بڑی بہادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ دو تین بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے, لیکن اللہ جل شانہ کا پاک اور سچا رسول, وہ شفیق اور حکیم و ربی جس کو ہر وقت امت کی فلاح و بہبود کی فکر رہتی اور اس کا اہتمام, وہ امت کے کو نفع دینے والی چیزوں کو حکم کرے اور نقصان پہنچانے والے امور سے روکے, لیکن امت اپنی نیاز بندی اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود,
لمبے چوڑے دعوے, نبی سے یہ محبت, نبی سے یہ تعلق, نبی کی یہ عظمت, نبی پہ جان قربان, اور وہ زندگی کے نقصان دہ چیزوں سے روکے, نفع مند چیزوں کو بتائے, کوئی پرواہ نہیں, دعوے بڑے, نیاز مندی کے دعوے بہت ہیں, لیکن عمل کوئی نہیں.
آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نو کی تقریر جرم ہے, 10 سال کی قید ہوگی, اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے, لیکن ساری دنیا کا مالک, بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہیں, سختی سے حکم فرماتا ہے. قرآن پاک میں سود لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے, سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے, شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے.
لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس بات کو سن کر شراب چھوڑ دیں, سود چھوڑ دیں, اللہ والوں کی بے ادبی چھوڑ دیں. کتنے
کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا مصیبتیں ان امور کے بدلے میں آنے والی ہیں. ہر شخص خود ہی غور کر لے, کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں. اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے, اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے, مصیبتیں ذلتیں آفتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ باوجود گناہوں میں مبتلا ہونے کے دنیا کی نعمتیں پا رہا ہے تو یہ استدراج ہے.
یہ بڑی اہم بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ باوجود یہ کہ گناہ کر رہا ہے لیکن دنیا کے نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گاڑی اچھی ہو گئی, گھر اور اچھا ہو گیا, فیکٹری ایک اور لگ گئی, کاروبار بڑھ گیا, بظاہر اس کی زندگی دنیا کے لحاظ سے بڑھ رہی ہے گناہوں کے باوجود, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فرمایا یہ استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل. اللہ کا ایک معاملہ گناہگاروں کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہے.
قرآن پاک کی آیت, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ ہے, پس جب وہ بھول بیٹھے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, یعنی خوب نعمت اور ثروت عطا کی, یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھیں خوب اترا گئے اور مستی میں ان کا کفر بڑھ گیا تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا, پھر تو وہ بالکل ہی حیرت زدہ رہ گئے,
پھر توبہ کی موقع بھی نہیں ملا. ان کی پکڑ پھر ایسی ہوتی, مولت ہی نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی امید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے, اور کفار کے حرص کرنا, ان کے قدم بہ قدم چلنا علاوہ بے غیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی, گناہوں کے ذریعے ترقی حاصل کرنا یہ ترقی سے محروم ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کفار کے قدم بقدم کر کے ترقی حاصل کرنا یہ بے غیرتی بھی ہے اور ترقی سے محرومی بھی ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر ترقی اور اضافہ اچھا نہیں ہوتا. پیٹ بڑھ جائے اضافہ تو ہو گیا لیکن کہتے ہیں یہ پیٹ صحیح نہیں, ترقی صحیح نہیں ہے. ہاتھ کی پانچ انگلی کے بعد چھ انگلی ہو جائیں اضافہ تو ہو گیا, ترقی تو ہو گئی لیکن رہ رہی ہے صحیح نہیں ہے. پاؤں پھول جائے ترقی تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو ہر ترقی جو گناہوں کے ساتھ ہو وہ مسلمان کی ترقی نہیں, وہ مسلمان کی ہلاکت ہے.
فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا. خلافت صدیقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, ایک شامی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عقبہ بن عامر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. حضرت عقبہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے جانشین, وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, کیا فارس اور روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے. ہم لوگوں کو اتباع کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے.
اگر کفار کی نقل نہیں اتاریں گے, وہ بھی ایسے کرتے تھے, ہم تو یہ دیکھیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے.
اگرچہ فقہ نے بعض نصوص کی بنا پر اس کی اجازت دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے, اس کے تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے والے بن جاتے ہیں.
یہ اہم بات ہے, جو گناہوں کے ذریعے لوگوں میں عزت تلاش کرے گا تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگ جائیں گے. دوستوں میں ہوتا ہے نا, آدمی گناہ کرتا ہے عزت تلاش کرتا ہے, وہی دوست اس کے پیچھے کیا کر باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا کہانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, سامنے سامنے سے دوست اور پیچھے پیچھے سے کام پورا کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک
ہے. مقاصد حسنہ میں مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے, اس لیے مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ, عزت کی راہ, زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا اور اس کی مرضیات پر عمل ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر عزت ہے تو یہی ہے, فائدہ ہے تو یہی ہے. حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دارین کی فلاح و ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں, دوسروں کا بچا ہوا کھانے کے در پہ رہتے ہیں.
جو کافر پھینک دیتے ہیں مسلمان اسے اٹھا لیتے, جو وہ پھینک دیتے ہیں وہ اٹھا لیتے, ٹھیک ہے نا. پہلے جو چیز لنڈن میں بکتی تھی, پھٹی ہوئی پینٹ سستی ملتی تھی, اب انگریز نے اس کو پہننا شروع کر دیا, اب اس کی مشینیں آ گئیں, پینٹ پہ پہلے پھاڑتے ہیں پھر اس کے بعد پہنتے ہیں, اب اس کی قیمت بڑھ گئی. پہلے وہ لنڈا سے سستی ملتی, اب چونکہ انگریز نے پہن لی تو اب اس نے پھاڑنا شروع کر دیا, یہاں سے پھٹی ہوئی ہوتی. اور گاز تو اتنے احمق ہوتے ہیں, جھکتے ہیں تو ان کے پیچھے سے پینٹ نیچے اتر جاتی ہے. ایک صاحب آئے, میں نے کہا بھائی نماز نہیں ہو رہی اللہ کے بندے, کیا ہو رہا ہے, لیکن چونکہ وہ پہنتا وہ ہے نا, ایسا یہ کہانی اس نے سکھائی. میں ایک دن فیکٹری میں گیا, میں نے کہا 10 کروڑ کی مشین آئی, میں نے کیا کر دی, کہا یہ پینٹ پھاڑتی ہے. پہلے پھٹی ہوئی پینٹ لنڈا سے سستی ملتی تھی, انگریز نے پہن لی تو وہ قیمتی ہو گئی, اس نے فیشن دے دیا نا, فیشن دے دیا اس. جو کچرا وہ دے گا وہ اس میں اس کی عزت ہے, اس میں یہ عزت سمجھتا ہے.
کیا یہ چیز انتہائی بے غیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت کی نہیں ہے؟ کیا اس کی مثال اس بیمار کسی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ایک ماہر حکیم ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی اناڑی طبیب سے علاج کرائے؟
ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہو گھر میں, اس سے تو علاج کرائے نہیں, اناڑی کے پاس کر. تو ماہر طبیب تو ہیں محمد رسول اللہ, ان سے تو اپنا علاج کرواتا نہیں, اور ان اناڑیوں کے پاس جاتا ہے جہاں سورج بھی غروب ہوئے. قرآن نے بتایا کیا ہے؟ قرآن نے کہا اولئک الانعام, یہ جانور ہیں گدے. اب کوئی آدمی گدے کے بیچ اگر ترقی کر لے گا ترقی ہو جائے گی؟ گدے کی تو ہو جائے گی, انسان کی نہیں ہوگی. قرآن نے کہا اولئک الانعام جانور ہیں. اب کوئی گدے کے بیچ جا کے انسان ترقی کر لے گا؟ کس نے کہہ دیا مسلمان کی ترقی کافروں کے پیروی میں؟ وہ ایک نا بڑے عام قسم کے لوگ تھے, وہ سفر کر رہے تھے تو ان کا ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا. اب وہ تھے تو بڑے سارے فارغ, سمجھ میں نہیں آ رہا اس درخت کے اوپر والے کو نیچے اتارے کیسے. تو سردار جی تھے, سکھ سردار جی, ان کے پاس گئے, ہمارا آدمی جو ہے نا وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اس کو اتارے. کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, رسی لے جاؤ میرے پاس سے, اس کے کمر میں باندھنا, کھینچنا, نیچے آ جائے گا. مشورہ انہوں نے ایسے ہی کیا, اس کو رسی دی, اس نے باندھی, اس کو پھینکا, مر گیا. چرپائی پہ اٹھا کے لے گیا, ہمارا آدمی مروا دی. کہا او ہو, کتنے لوگوں کو ایسے میں نے کنویں سے نکالا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ طریقہ استعمال کیا نیچے والے کے لیے, اوپر والے کے لیے. اوپر والا ہلاک ہو گیا نا, کافر نیچے ہے, مسلمان اوپر کا ہے. دونوں کے لیے ایک راستہ اختیار کرو کہ مسلمان ہلاک ہو جائے گا, اس کا ترقی ہو رہا ہے بھائی, اور ترقی کا راستہ ہو رہا ہے, اس کی نجات ہو رہا ہے, نجات کا راستہ ہو رہا ہے, مسلمان کی نجات ہو رہا ہے, راستہ بھی ہو رہا ہے. دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے مر جائے گا مسلمان. ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ گڑے میں گرے گا, یہ گڑے میں گرے گا. تو خیال کرنا, کنویں والے کو نکالنے کا طریقہ اوپر ہے, اوپر والے کا الگ ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تورات لایا ہوں, اور یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ تجھے موت آ جائے, دیکھتا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر غصے کے آثار ہیں. حضرت عمر اس کے پڑھنے میں مشغول تھے, دفتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے اور بار بار کہنا شروع کیا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا.
صرف تورات پڑھ رہے تھے اور عمر جیسے ہوشیار سمجھدار آدمی پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے, عمر کیا کر رہا ہوں میں, قرآن لے کے آیا ہوں, تورات کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اچھا ہم کیا کہ ریسرچ تو سب کی کرنی چاہیے نا, ریسرچ تو سب کی کرنی چاہیے. ریسرچ ہی ختم ہو جاتا ہے. ارے میاں, اپنا پتہ کوئی نہیں ہے اور ریسرچ دوسروں کے مذہب کی شروع کر دی. استنجے کا طریقہ نہیں آتا اور ریسرچ کر رہا ہے. پاکی کا پتہ نہیں ہے اور ریسرچ کر رہا ہے دوسرے مذاہب کی. نہیں بھائی, میں تو ریسرچ کروں گا, جہاں مجھے صحیح لگا بس میں وہ کروں گا. ٹھیک ہے نا, تو میاں پھر علاج بھی جو ہے نا ریسرچ کر کے اپنی اماں کر لیا کرو نا, ابا کا کر لیا کرو, کسی مائر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت, خود ہی ریسرچ کر لیا کرو. وہاں تو نہیں میاں, جان کو خطرے میں کیوں ڈالوں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جو اچھا پڑھا لکھا بھی ہے اور تجربے کار, اس کے پاس جاؤں گا. جان کی اہمیت ہے نا, اس لیے خود تجربے نہیں کرتا. دین کی اہمیت نہیں, خود تجربے شروع کر دیتا.
ہوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرو، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ.
پیغمبر بھی کوئی آئے جائے گا تو تب بھی اگر کوئی اس راہ پہ چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا. قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ صرف محمد رسول اللہ کی زندگی، اور کوئی راستہ نہیں.
اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کے زمانہ پاتے تو میری اتباع کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی بالکل ظاہر تھی کہ جب اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ارشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو اس وقت تک کسی ایسی کتاب کا دیکھنا جس میں حق اور باطل ملا جلا ہو اپنے دین کو خراب کرنا ہے.
ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، ہر ایک کا لیکچر نہیں سننا چاہیے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایک تو آدمی خود مضبوط ہو نا قرآن حدیث کے لحاظ سے، اور پھر جب میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ وہ مٹکا مٹکا پانی ملا دو اس کے اندر، کیا ہوگا؟ سوراخ ہو جائے گا نا. یا تو مٹکا اتنا پکا ہو کہ پانی ڈال ٹھنڈا ہو جائے. ہمارے مٹکے کی مٹیاں تو کچی ہیں، کہیں غلیظ صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایک لیکچر سنتے ہیں، سب اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. سوراخ ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا سوراخ ہوئی بھی ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن سوچ خراب ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ جو شخص دین میں کامل مہارت رکھتا ہے، ہر بات میں حق اور ناحق فوراً پہچان سکتا ہے، اس کے لیے تو مذائقہ نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے. لیکن جس کو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو، اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے. چونکہ تورات میں ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے
اسی وجہ سے علماء اکابر ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت اور تقریر سننے اور تقریر دیکھنے سے منع کرتے ہیں جن کی دینی حالت خراب ہو، تاکہ بے دینی کے زہریلے اثرات سے حفاظت رہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی صحبت، ایسے لوگوں کا لیکچر جن کی زندگی میں خود دین نہیں ہے، چاہے وہ دین کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہوں، احتیاط کیجیے. اس لیے کہ وہ اسلام کو ایسا پیش کریں گے جس میں وہ خود دیندار نظر آئیں، خود نہیں بنیں گے، دین کو بدل دیں گے. تو اپنی دینی پختگی نہ ہو تو ایسی صحبت سے احتیاط، تاکہ گمراہی سے محفوظ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بھائی، کل انشاءاللہ 29 بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض ساتھی نے بتایا ہمارے